عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، یہ دنیا ترقی کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان ہر روز کمال کی منازل طے کرے، یہ اسلام چاہتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ انسان کا روحانی اور معنوی کمال اس کے اختیار میں دیا گیا ہے، اور وہ پوری طرح سے اختیار رکھتا ہے کہ اس راستے پر وہ آگے بڑھے۔ اس کمال کے حصول کی تمام ضروریات انسان کو فراہم بھی کرا دی گئی ہیں، اور اس کا راستہ بھی معین کر دیا گیا ہے۔ جب یہ انسان کا اب یہ انسان کا کام بنتا ہے کہ وہ راستے پر چلے اور ہر روز کوئی نہ کوئی کمال حاصل کرے، ایک نئی منزل حاصل کرے۔ اور اگر کوئی انسان اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے کہ وہ کمال حاصل نہیں کر پا رہا ہے، ترقی نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کی زندگی کو ایک ناکام زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب آدمی اسٹرگل کرے گا، محنت کرے گا، تو اس کو بہرحال اس کا ایک نتیجہ بھی ملے گا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے، یعنی ان کا گزرا ہوا کل اور آج اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کا آنے والے کل میں بھی کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جس کے دو دن ایک جیسے ہوں اس نے نقصان اٹھایا، یعنی جس کا کل اور آج ایک جیسا ہو اس نے نقصان اٹھایا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دوسرے دن کا اختتام دونوں دنوں میں بہتر ہو تو اس پر رشک کرنا چاہیے، اور جس کے دوسرے دن کا خاتمہ دونوں میں بدتر ہو تو وہ ملعون ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اور جسے اپنے نفس میں ترقی نظر نہ آئے وہ نقصان میں ہے، اور جو نقصان میں ہو اس کے لیے موت زندگی سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے جس کے کی زندگی میں کوئی ترقی نہ ہو، اس کا ہر روز پچھلے کل کی طرح ہو، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے انسان کی زندگی سے بہتر یہ ہے کہ موت ہو اس کو، یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، اور اسے اتنا کرنا چاہیے کہ اس کا گزرا ہوا کل اگلے دن سے بہتر ہو، اور اس کے بعد والا دن اس پچھلے دن سے بہتر ہو، اور اسی طریقے سے وہ بہترین کی راہ پر گامزن ہو اور بڑھتا چلا جائے۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یا یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 اردی بہشت، 7 ذی قعدہ اور 5 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ اردی بہشت کو شیخ صدوق کا دن منایا جاتا ہے۔ معروف شیعہ دانشور شیخ صدوق 306 ہجری قمری کو قم کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اپنے والد اور ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ شیخ صدوق نے اعلیٰ علمی مدارج طے کرنے کے بعد بغداد کا سفر کیا۔ بغداد میں ان کی علمی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورا علاقہ ان سے متاثر تھا۔ وہ اپنی عمر کے اواخر میں رے شہر کے شیعوں کی درخواست پر اس شہر میں سکونت پذیر ہوئے اور 75 سال کی عمر میں اس دار فانی کو الوداع کہا۔ پندرہ اردی بہشت سن 1323 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 42 سال کی عمر میں لوگوں کو اللہ کی راہ میں قیام کی دعوت دینے کے لیے اپنا پہلا سیاسی بیان جاری کیا تھا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس بیان میں لوگوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ کی راہ میں قیام کو دنیا کی اصلاح کا واحد راستہ اور اسی کو تمام انبیاء الہی کی بعثت کا فلسفہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان میں ایرانی قوم اور مسلمانوں کی مشکلات کی وجوہات کا ذکر کیا اور علماء دین کی سنگین ذمہ داری کی وضاحت کرتے ہوئے ان کی سیاسی غفلت کے بھیانک نتائج کی طرف متوجہ کرایا۔ آپ نے مسلمانوں اور علماء اسلام کو واضح طور پر قیام کی دعوت دی اور اسلام مخالف سازشوں پر خاموش رہنے کے بارے میں متنبہ کیا۔ یہ بیان جاری کرنے کا امام خمینی کا مقصد نوجوان علماء کو بیدار اور خطرے کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ نیز اس اقدام سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی موقف اور شخصیت پہلے سے بھی زیادہ واضح ہو گیا اور بتدریج آپ کے شاگردوں میں ہم خیال ساتھیوں کی ایک تعداد کے میدان عمل میں فعال ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد کے سالوں میں آپ کی قیادت میں بنیادی انقلابی کام انجام دیے۔ 7 ذی قعدہ سن 439 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری کے مشہور محدث ابو الحسن راغب کا انتقال ہوا۔ ان کا دائرہ درس بڑا وسیع تھا۔ بہت سے علماء نے ان سے کسب فیض کیا اور حدیثیں سنی۔ ابو الحسن راغب کے سامنے زانو ادب طے کرنے والوں میں اس زمانے کے مشہور مورخ خطیب بغدادی بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی اکثر کتابوں میں اپنے استاد کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ سات ذی قعدہ سن 716 ہجری قمری کو دمشق کے مشہور خطاط شیخ نجم الدین موسیٰ بن علی بن محمد حلبی معروف بے ابن بسیس کا انتقال ہوا۔ ابن بسیس سن 651 ہجری قمری میں دمشق میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 50 سال تک خطاطی کی تعلیم دی اور دمشق کے باشندوں نے ان کے فن سے استفادہ کیا۔ ابن بسیس کو خطاطی کے سارے طریقوں پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے پیری کے دنوں میں سونے کے پانی سے قرآن مجید لکھا تھا۔ یہ قرآن کے دیگر فن پاروں کے ہمراہ آج بھی موجود ہے۔ سات ذی قعدہ سن 1262 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری کے عظیم فقیہ اور دانشور آیت اللہ فدائی آستانی نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ انہوں نے بچپن ہی سے دینی اور قرآنی علوم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا اور فقہ و اصول فقہ میں مہارت حاصل کی اور پھر تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ آستانی نے متعدد کتابیں تالیف کی ہیں۔ مورخین آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ بردبار، امانت دار اور ہسمخ انسان تھے۔ پانچ مئی سن 1815 کو پیرس میں 19ویں صدی عیسوی کے مشہور فرانسیسی قلمکار اور ڈرامہ نویس یوجین لابیش پیدا ہوئے۔ انہیں طنز نگاری اور المیہ نگاری دونوں میں مہارت حاصل تھی۔ ان کی تخلیقات کافی مقبول تھیں۔ یوجین لابیش نے اپنی عمر کے آخری حصے میں فرانس اکیڈمی کی رکنیت حاصل کی۔ 23 جنوری سن 1888 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ پانچ مئی سن 1818 کو سوشلزم کے بانی کارل مارکس پیدا ہوئے۔ انہوں نے بون اور برلن یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ایک صحافی کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کارل مارکس نے 1848 میں ایک کمیونسٹ منشور تیار کیا جو لندن میں کمیونسٹ لیگ میں منظور ہوا۔ اس منشور نے منظر عام پر آتے ہی پوری دنیا میں ہلچل سی مچا دی، جس میں سائنسی سوشلزم کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ 14 ستمبر سن 1867 کو مارکس کی زندگی بھر کی کاوش اور تحقیق کا حاصل کتاب سرمایہ کی پہلی جلد ہیمبرگ جرمنی سے شائع ہوئی۔ مارکس نے ایک ایسے معاشرے کی بنیادی خد و خال مرتب کیے جہاں ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق سب کچھ دیا جائے۔ کارل مارکس نے دعویٰ کیا کہ یہ صرف اور صرف ایک سوشلسٹ معاشرے میں ہی ممکن ہے۔ کارل مارکس کا 14 مارچ سن 1883 کو انتقال ہو گیا۔ پانچ مئی سن 1821 کو فرانس کے شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ کی جلاوطنی کے عالم میں موت واقع ہو گئی۔ نیپولین بوناپارٹ نے 18ویں صدی کے اواخر میں اپنی طاقت و قوت اور اقتدار کے کافی بڑھ جانے کے بعد پاپ کو پیرس میں بلا کر فرانس کے شہنشاہ کی حیثیت سے اپنی تاج پوشی کی رسم ادا کی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں متعدد جنگیں کی اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا، مگر 1808 سے ان کا زوال شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بوناپارٹ کی حکومت صرف ایک جزیرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اسلام ایک معاشرتی اور اجتماعی دین ہے۔ اگر اس کے بنائے ہوئے احکامات پر عمل کیا جائے تو یہ معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ایک بہترین اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے آداب اور اصول کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق استوار کرو، جو تمہیں دینے سے گریز کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو، جو تم پر سب و شتم کرے تم اسے سلام کرو، جو تمہارے ساتھ دشمنی کرے تم اس کے ساتھ انصاف کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے اسی طرح بخش دو جس طرح سے تم چاہتے ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے، اس اف و در گزر سے عبرت حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا سورج ہر نیک و بد کو اپنی روشنی سے نوازتا رہتا ہے اور اس کی بارش ہر اچھے اور برے کام کرنے والے پر نازل ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ایک جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں میں مالی استطاعت رکھنے کے باوجود فقر و فاقہ آ جاتا ہے، یعنی ان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، ثروت ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی مال و دولت ختم ہو جاتی ہے، ثروت باقی نہیں رہتی اور پھر وہ فقر و فاقے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اعتدال کا نہ ہونا، یعنی اعتدال سے خارج ہو جانا، قناعت پسند نہ ہونا۔ اگر قناعت اور اعتدال سے کام نہ لیا جائے تو اس سے چھٹکارا حاصل پھر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو فقر و فاقہ اور غربت کا اصلی علاج اعتدال سے کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی شخص اعتدال اختیار کرے اس کے لیے میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا، یعنی اگر انسان اعتدال کا دامن نہ چھوڑے تو وہ کبھی پریشان بھی نہیں ہوگا اور مالی مشکلات کا وہ شکار بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اعتدال کی وجہ سے اسے بہت سی آسانیاں ملیں گی۔ امام کا ایک اور قول ہے کہ تین چیزیں زندگی کو تلخ بنا دیتی ہیں، ظالم حاکم، برا پڑوسی اور بد زبان اور بے حیا عورت۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تاشمیم کا سلام عرض ہے، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، دیواروں پر نقش و نگار ایک ایسی روش ہے کہ جسے ابتدائی انسانوں سے لے کر 21ویں صدی تک کے انسانوں نے اسے علامت کی صورت میں مختلف مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ دیوار پر نقش و نگار اور وال پینٹنگ ایک فن ہے کہ جو ایران میں ایک طویل تاریخ اور دیرینہ خدمت کا حامل ہے۔ ایران میں صحرائی اور پہاڑی علاقوں میں انسانوں کے غاروں میں زندگی گزارنے کے وقت سے لے کر تاریخی دور تک اور اسی طرح اسلامی عہد کے ساتھ ساتھ ایران کے مختلف علاقوں میں دیوار پر نقش و نگار کے متنوع نمونوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ دیوار پر نقش و نگار کا کام عمارتوں کی اندرونی یا بیرونی سطحوں اور دیواروں پر بڑی سائزوں میں کیا گیا ہے۔ ایران میں دریافت ہونے والے نقاشی کے قدیمی ترین آثار میں 8000 سال قبل مسیح سے متعلق نقش و نگار ہیں کہ جو لورستان کے علاقے کوہ دشت میں ہیں۔ اس پینٹنگ میں تیر و کمان کے ساتھ جنگ اور گھوڑوں، پہاڑی بکریوں اور کتوں جیسے حیوانوں کے شکار کو دکھایا گیا ہے۔ یہ پینٹنگز سادہ اور ابتدائی روش کے ساتھ سیاہ رنگ اور تھوڑے زرد رنگ کی ترکیب سے غار میں رہنے والے انسانوں کے توسط سے بنائی گئی ہیں۔ ماد قوم کی جس کا تعلق 800 سال قبل مسیح سے ہے کے زمانے کی پینٹنگز کے بہت کم آثار باقی رہ گئے ہیں۔ یونانی مورخ ہردوت نے مات قوم کے دارالحکومت اکبتان یا قدیم نام حکمتانہ کی دیواروں کے رنگا رنگ ہونے کے بارے میں تاریخ کی اپنی کتاب میں کچھ مطالب لکھے ہیں۔ حقامرشیوں کے دور میں بھی دیوار پر نقش و نگار کا رواج تھا اور 6ویں سے 4ویں صدی قبل مسیح تک کے ایرانی نقاش اور مصور زیادہ تر کھلتے ہوئے اور شفاف رنگوں، خاص طور پر زرد، نیلے، سنہرے، ہرے اور لال رنگوں کا استعمال کرتے تھے۔ اشکانیوں کے دور کی چہرے کی پینٹنگز دیواروں پر باقی رہ گئی ہیں۔ ایرانی نسلی ثقافت اور افسانے ان کی پینٹنگز کے سب سے اہم موضوع ہیں۔ ساسانیوں کے دور کی بھی باقی ماندہ متعدد پینٹنگز سمرقند، نشاپور اور شوش جیسے شہروں میں دیکھی جا سکتی ہیں اور رنگوں کے امتزاج اور لائنوں کے توازن کے لحاظ سے یہ ہم آہنگ اور خوبصورت ہیں۔ لیکن اسلام کی ابتدائی صدیوں میں دیواروں پر بنے نقش و نگار میں زیادہ تر گھوڑے پر سوار شکار کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ صفویہ دور میں یورپ کے ساتھ ایرانیوں کے اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کے بعد ایرانی فنکار بتدریج دوسرے ممالک میں مصوری کے فن سے آشنا ہو گئے۔ یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ عمارتوں پر نقاشی کی روشوں میں تبدیلی آ گئی۔ ان پینٹنگز میں روزمرہ کی زندگی، سماجی مضامین اور یورپ کی تصاویر پر مشتمل مضامین یا ان یورپیوں کی تصاویر کو جو ایران آئے ہوئے تھے کو منعکس کیا گیا۔ ان پینٹنگز میں بہشت، خوابوں کے باغات، اسلامی نقوش اور بلبوٹوں کی جگہ حقیقت پسندی، دنیاوی مضامین اور ظاہری جلووں کو مجسم کیا جانے لگا۔ قاجاریہ دور میں نقاشی اور پینٹنگز ایران کے مختلف علاقوں میں بنائی گئی درباری عمارتوں، محلوں، اشرافیہ اور سرکاری عمارتوں کا ایک جز تھی۔ ان پینٹنگز کا موضوع تاریخی واقعات، ادبی داستانیں، افسانے اور بعض مذہبی واقعات اور شخصیات ہوتی تھیں اور زیادہ تر یہ پینٹنگز قدرتی نقوش کے پیرائے میں بنائی جاتی تھیں۔ اس زمانے کے کام یورپی اور روسی مصوروں کے کاموں کے ساتھ ایرانی پینٹنگ کے طرز کا ایک مجموعہ تھے۔ ان پینٹنگز میں تیز اور روشن رنگوں کا امتزاج نظر آتا ہے۔ تہران میں کاخ گلستان، کرج میں کاخ سلیمانیہ اور قزوین میں چہل ستون وہ تاریخی عمارتیں ہیں جن میں دیوار پر بنائے گئے نقش و نگار کے آثار موجود ہیں۔ درحقیقت پینٹنگز ایسی ڈیزائنوں میں تبدیل کی گئیں کہ جو زیادہ تر دربار کی شاہانہ اور عیش و آرام کی زندگی سے متعلق تھیں اور ان میں ہنرمندوں کی ذہنی خلاقیت اور معنویت کا اثر بہت ہی کم دیکھا جاتا ہے۔ قاہرہ یونیورسٹی میں اسلامی ہنر اور معماری کے آئرلینڈ کے پروفیسر برنارڈ اوکن نے اسلام کے بعد ایران کی معماری کے بارے میں متعدد کتابیں تحریر کی ہیں۔ وہ ایرانی فن تعمیر میں دیوار پر نقش و نگار کے بارے میں لکھتے ہیں، افغانستان میں سلطان محمود غزنوی کے کاخ کے ویرانوں میں دیوار پر بنے منفرد نقش و نگار کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو اس وقت نابودی کے دہانے پر ہے۔ تاریخی و ادبی مضامین میں اس کاخ اور اس کے اندر کی معماری اور رنگوں کے تنوع کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور ہم ان آثار کے کچھ باقی ماندہ حصوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ رنگوں کا امتزاج اور ان پر بنائے گئے خطوط واقعاً حیرت انگیز ہیں۔ انہوں نے ایرانی معماری میں دیوار پر نقش و نگار کے استعمال کے اعلیٰ ترین نمونے کے طور پر اصفہان میں صفویوں کے محلوں کا نام لیا ہے۔ وہ پینٹنگ کو عمارت کی اندرونی فضا کے لیے بنیادی عنصر قرار دیتے ہیں۔ وہ ان پینٹنگز میں روشنی اور رنگ کے بہترین امتزاج کو ایرانی معماری کی جملہ تخلیقی صلاحیتوں میں قرار دیتے ہیں۔ ایران میں عمارتوں کی دیواروں پر نقش و نگار کا تعلق ہمیشہ ثروت مند طبقے اور حکومتی خاندانوں سے نہیں رہا ہے۔ دیوار پر پینٹنگز کا کام صفویہ اور قاجاریہ دور میں عوام کے درمیان بھی رائج رہا ہے۔ یہ پینٹنگز قدرتی نقوش کا آئینہ دار تھیں اور دیواروں پر تیل کے پینٹ کے ساتھ بنائی جاتی تھیں۔ اس طرح سے پبلک مقامات اور عوامی عمارتوں جیسے حمام اور مقبروں اور اس جیسی جگہوں پر پینٹنگز کی روش کو انجام دینے کی زمین فراہم ہوئی۔ کرمان میں حمام گنجی علی خان صفویہ دور میں بنایا گیا ہے اور اس میں دیوار پر نقش و نگار کا ایک اہم ترین کام موجود ہے۔ یہ پینٹنگ ایران میں عمومی مقامات پر دیوار پر نقش و نگاری کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ دیواروں پر جانوروں، انسانوں اور گلبوٹوں کے جو نقوش ہیں وہ جنگ و رزم اور ہاتھی، ہرن اور خرگوش جیسے حیوانوں کے شکار کی روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ انار اور سنوبر کے درختوں کے ساتھ ہی گلبوٹے بنائے گئے ہیں اور سجاوٹ کے طور پر 6 پتیوں والے پھول اس حمام کی دیوار اور چھت کے تمام حصوں میں قابل مشاہدہ ہیں۔ البتہ اس قسم کی پینٹنگز کے دیگر دلچسپ نمونے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو مختلف ادوار کے فنکاروں اور ہنرمندوں کی جدت عمل کا آئینہ دار ہیں۔ مثال کے طور پر وہ حمام کی جو شاہ عباس نے شہر مشہد میں تعمیر کروایا تھا، اس میں عامیانہ پینٹنگ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس پینٹنگ میں کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جبکہ ان کے سر انسانوں کے نہیں ہیں اور اس کی جگہ پر پرندے یا سانپ کی تصویر بنائی گئی ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے ایرانی شاعر ابدی بیگ شیرازی نے اپنے فارسی اشعار میں شہر قزوین کے محلوں اور عمارتوں کی دیواروں پر بنے نقش و نگار کی تعریف بیان کی ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں کمروں کی دیواروں پر بنے ایرانی رومانٹک مجموعہ تصاویر کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یہ تصاویر خسرو، شیرین، کوہ بستون، محفل عیش و نوش اور شکارگاہ اور چوگان بازی یا پولو اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے متعلق ہیں کہ جو انتہائی خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہیں۔ اصفہان میں چہل ستون اور عالی قاپو محلوں کی دیواروں پر بنی تصاویر سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عمارتوں کی اندرونی سطحوں پر سجاوٹ کے لیے دیوار پر نقش و نگار کا کام وسیع پیمانے پر کیا جاتا رہا ہے۔ بعض محققین، من جملہ فرانس کے محقق اینڈرے گدار نے کہا ہے کہ ایرانی فنکاروں کے ساتھ ہی ہالینڈ کے فنکاروں نے بھی عالی قاپو اور چہل ستون کے محلوں کی بعض تصاویر اور نقوش بنائے ہیں۔ بہت سے ادوار میں جنگوں اور فوجی لڑائیوں کے سبب ہنر و فن کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مناسب مواقع فراہم نہیں تھے، لیکن ہر صورت میں دیوار پر نقش و نگار کے کام کے مخصوص طرفدار موجود تھے۔ اس کی مثال اصفہان کے چہل ستون محل میں جنگ کرنال میں نادر شاہ افشار کی کامیابی پر مبنی بنائی گئی بڑی تصویر ہے۔ یہ تصویر ملا صادق نے تیل کے ساتھ پینٹ سے بنائی ہے اور اس میں لباسوں اور جنگی ساز و سامان کا واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سامن، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ساری انسانیت کی یہی شان ہو, وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو, اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی, بس یہی اعتقاد, اتحاد 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 اتحاد. ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا, تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد, ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد, اتحاد 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 اتحاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد, مرد کو اسی فکر سے کام ہے, یہ امام خمینی کا پیغام ہے, جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد, اتحاد 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 حق کی قوت ہے سے مسلمان سے, گرم جوشی رہے جوش ایمان سے, فکر ہو منسلک فکر قرآن سے, زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد, اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس نام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات، جنوبی ایشیا میں کشیدگی کو کم کرنے کے طریقے اور دیگر باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت۔ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ، ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ اور غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، پیر کو بھی جاری رہے، دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے مابین ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایران کے شہر بندر عباس میں ہونے والے المناک دھماکے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع اور سینکڑوں افراد کے زخمی ہونے پر ایرانی وزیر خارجہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ تجارت، توانائی، سرحدی انتظام اور علاقائی رابطوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا میں موجودہ کشیدگی پر پاکستان کی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مابین ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ دورہ پاکستان میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات مفید رہی. اب اسحاق ڈار سے تین بنیادی نکات پر بات ہوئی. پاک ہند تعلقات پر تفصیلی گفتگو ہوئی. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تعاون پر آمادہ ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی. ایران اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات خوش آئند ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کی. اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ ہند پاک کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا اور دونوں رہنماؤں نے ایران اور عراق کے درمیان باہمی تعاون پر تاکید کی. کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر کشیدگی اپنے عروج پر ہے اور دونوں ملکوں کی جانب سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے. موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نے ایک دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ کا الزام لگاتے ہوئے جوابی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے. پاکستانی ذرائع نے کہا ہے کہ ہندوستانی فوج نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی. پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے ایل او سی پر نکیال کھوٹی، شاردا نیلم، حاجی پیر اور کیل سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا پاکستانی فوجیوں نے بھرپور جواب دیا. دوسری جانب ہندوستانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جس کا ہندوستانی فوج بھرپور جواب دے رہی ہے. ہندوستانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اپنے بلا اشتعال فائرنگ کی آڑ میں مسلح افراد کو دراندازی کا موقع فراہم کر رہی ہے، لیکن ہندوستانی فوج پوری طرح سے چوکس ہے. سرحدوں پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے. فائرنگ کا یہ تبادلہ ایک ایسے وقت جاری ہے جب ہندوستان اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر ایک اہم گفتگو بھی ہوئی ہے. پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کے دوران فتح نامی ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان نے ٹیکٹیکل بلاسٹک میزائل ابدالی کے بعد فتح میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان آرمی اسٹریٹجک کمانڈ کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے. یہ تجربہ ایکس انڈس مشق کے تحت کیا گیا ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ میزائل میں جدید نیویگیشن سسٹم اور اعلی درستگی شامل ہے. تجربے کا مقصد فوجی تیاری اور تکنیکی صلاحیت کی جانچ ہے. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کے فسادات میں ملوث 20 ملزمان کو سزا سنا دی ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق دوران سماعت پراسیکیوٹر کی جانب سے دلائل دیے گئے کہ ملزمان نے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی گرفتاری پر طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ترنول ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا تھا. ملزمان نے ریلوے اسٹیشن کی عمارت، کھڑکیوں، دروازوں کو آگ لگائی اور توڑ پھوڑ کی تھی. ریلوے اسٹیشن کے کمپیوٹر اور ریکارڈ کو بھی جلا دیا تھا۔ پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے دوران ٹرائل دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیانات قلم بند کروائے تھے۔ ملزمان نے اقبالی بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے اکسانے پر حملہ کیا اور بہکاوے میں آ کر توڑ پھوڑ کی۔ ملزمان نے سزاؤں میں نرمی کی استدعا کرتے ہوئے عدالت میں بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت نے 2 سال میں کوئی مالی یا قانونی معاونت نہیں کی، انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے وقف ترمیمی قانون سے متعلق درخواستوں پر سماعت 15 مئی تک ملتوی کر دی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت 2 پیر کو ملتوی کر دی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اس معاملے کی آئندہ سماعت کے لیے 15 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ساتھ ہی وقف ترمیمی قانون معاملے پر سماعت جسٹس بی آر گوئی کے حوالے کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ واضح رہے کہ بی آر گوئی ہندوستان کے آئندہ چیف جسٹس ہوں گے، اس لیے عرضی پر سماعت اب ان کی قیادت والی بینچ ہی کرے گی۔ موجودہ چیف جسٹس سنجیو کھنا 13 مئی کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف داخل عرضی پر پیر کو تقریباً 2 ہفتے بعد سماعت ہو رہی تھی۔ عدالت نے جیسے ہی پیر کو اس معاملے کی سماعت شروع کی، سالیسٹر جنرل نے آئندہ ہفتے تک سماعت ملتوی کرنے کی گزارش بینچ کے سامنے رکھ دی۔ بینچ نے ان کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی اور اس طرح اب معاملہ 15 مئی کو سنا جائے گا۔ گزشتہ سماعت میں عدالت عظمیٰ نے قانون کے 2 اہم پہلوؤں پر روک لگا دی تھی۔ یمنی فوج نے غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ فوجی کارروائیوں میں شدت کے جواب میں اسرائیلی حکومت کے مکمل فضائی محاصرے کی خبر دیتے ہوئے سبھی فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ اسرائیلی ہوائی اڈوں کے لیے اپنی پروازیں روک دیں۔ یمنی فوج نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف یہ اقدام غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت بڑھ جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یمنی فوج نے صہیونی حکومت کے ہوائی اڈوں پر مسلسل حملے کر کے یہ محاصرہ کیا ہے اور اسرائیل میں بن گورین ایئرپورٹ پر حملے جاری رہیں گے۔ یمنی فوج نے سبھی بین الاقوامی فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ اس بیان کو سنجیدگی سے لیں اور بیان جاری ہونے کے بعد سے اپنے طیاروں اور مسافرین کی سلامتی کی حفاظت کے لیے اسرائیلی حکومت کے زیر انتظام ہوائی اڈوں کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دیں۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے دفاع اور ملت فلسطین کی حمایت میں یمنی قوم کے دلیرانہ اقدام کو ایران سے منسوب کرنے پر مبنی بے بنیاد دعووں کو ملت یمن کی توہین قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں یاد دہانی کرائی ہے کہ یہ امریکہ ہے جس نے مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی میں غاصب صہیونی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے یمنی عوام کے خلاف جنگ شروع کی ہے اور اس جنگ کے مختلف شہروں میں اور اس ملک کے مختلف شہروں میں غیر فوجی مراکز اور شہری تنصیبات پر حملے کر کے جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں اقدام کا فیصلہ یمنیوں نے خود مختاری کے ساتھ اپنے طور پر اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ انسانی اور اسلامی یکجہتی کی بنیاد پر کیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور فلسطینی مجاہدین نامی تحریکوں نے یمن کی مسلح افواج کی طرف سے صہیونی حکومت کی فضائی ناکہ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک جرأت مندانہ قدم قرار دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے جاری کردہ بیان میں صہیونی حکومت کے خلاف مکمل فضائی ناکہ بندی کے حوالے سے یمنی مسلح افواج کے اقدام کو سراہتے ہوئے اسے غزہ کے خلاف بڑھتی ہوئی صہیونی کوششوں کا فیصلہ کن جواب قرار دیا ہے۔ تحریک حماس نے اس بات پر زور دیا کہ یہ جرأت مندانہ اقدام تباہ کن صہیونی منصوبوں کے خلاف فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کے مقصد کے دفاع میں یمنی عوام کی شمولیت کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عزت و وقار کے حامل اپنے موقف سے یمن نے بھائی چارے اور دینی و عرب رابطوں کی قدروں کو ایک نئی زندگی دی ہے اور اس کی مسلح افواج کا حالیہ موقف صہیونی جارحیت کے خلاف عرب اور مسلم اقوام کی متحد تقدیر پر ذمہ دارانہ تاکید ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے پیر کی صبح کے جارحانہ حملوں میں کم سے کم 20 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں اکثر کا تعلق شمالی غزہ سے ہے۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا نیا سلسلہ شروع ہوئے بھی 49 روز گزر رہے ہیں اور جارے صہیونی فوج مسلسل شہر غزہ، بیت لاہیہ اور شمالی غزہ پٹی میں قتل عام کی کارروائیاں انجام دے رہی ہے، جن میں ہر روز دسیوں عام فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے پیر کی صبح رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے شہر غزہ اور بیت لاہیہ میں قتل عام کی جدید کارروائیوں میں شمال مغربی شہر غزہ کے الکرامہ محلے کے الرموز ٹاور کے 3 رہائشی فلیٹوں پر وحشیانہ بمباری کی، جس میں اب تک 15 شہداء کے جنازے مل چکے ہیں۔ ان رپورٹوں کے مطابق شمالی غزہ پٹی کے ایک مکان پر صہیونی فوجیوں کی بمباری میں 4 عام شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کچھ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ جنوبی غزہ پٹی کے میڈیکل ذرائع نے خان یونس پر غاصبوں کے حملے میں کئی عام شہریوں کے شہید و زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں کا۔ جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو دیجیے اجازت اور سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام پر صہیونی جارحیت اور شام کے خلاف خطرناک اسرائیلی منصوبہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر میں بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے فوراً ہی شام کے مختلف علاقوں پر حملے شروع کر دیے تھے جو مسلسل جاری ہیں، لیکن پچھلے چند روز کے دوران شام پر اسرائیلی جارحیت میں غیر معمولی حد تک شدت آ گئی ہے، خواہ وہ دارالحکومت دمشق کے علاقے ہوں، لازقیہ ہو، ادلب ہو، قنیطرہ ہو، حماس ہو یا شام کے دیگر علاقے، ہر جگہ اور ہر مقام پر ہر شہر کی اہم اور بنیادی تنصیبات، فوجی مراکز اور شام کے فوجی اڈوں پر غاصب صہیونی حکومت کے فوج کے ہوائی حملے انتہائی شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ اس درمیان غاصب صہیونی حکومت نے دمشق کے اطراف میں جو حملے کیے ہیں اس کے لیے خاص طور پر اس نے یہ بہانہ بنایا ہے کہ وہ دروزیوں کی حمایت کرنا چاہتی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت جولان پر بھی ایک عشرے سے زائد عرصے سے بلکہ مسلسل حملے کرتی چلی آئی ہے، اور جولان میں بھی دروزی تھے، لیکن دمشق میں حملہ کر کے وہ یہ بہانہ بنانے کی کوشش کری کہ وہ دروزیوں کی حمایت کر رہی ہے۔ اس درمیان زمینی کاروائیاں بھی اس کی جاری ہیں، اور شام کے خاص علاقے پر غاصب صہیونی حکومت نے زمینی اعتبار سے قبضہ بھی کر لیا ہے، اور یہی نہیں وہ ہوائی حدود میں بھی، شام کی فضائی حدود میں بھی تقریباً 80 کلومیٹر کے علاقے کو پوری طرح سے اپنے حق میں محفوظ بنانے کی کوشش کری ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ غاصب صہیونی حکومت شام کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر کے اور شام میں تفرقہ اور اختلاف پیدا کر کے وہاں پر اپنے ناجائز منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا ناجائز اور خطرناک اور شیطنت آمیز منصوبہ کیا ہو سکتا ہے، اور شام میں غاصب صہیونی حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے اور کیا چاہتی ہے، یہ اور اس جیسے دیگر سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
شام میں بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے ہی شام کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے ہوائی حملے جاری ہیں، لیکن پچھلے چند روز کے دوران دمشق سمیت شام کے الگ الگ علاقوں پر غاصب اسرائیل کے جنگی طیاروں کے حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے ساتھ ساتھ امریکی بمبار طیاروں نے بھی شام کے مشرقی علاقے دیر الزور کی العمر آئل فیلڈ پر شدید بمباری کی ہے۔ یہ بمباری اتنی شدید تھی کہ دھماکوں کی آوازیں کافی دور تک سنائی دی۔ اس حملے میں دیر الزور کی العمر آئل فیلڈ کی تنصیبات کو پوری طرح تباہ کر دیا گیا۔ شام کے ٹیلی ویژن چینل نے بھی خبر دی ہے کہ ہفتے اور اتوار کی رات دیر الزور کی فضاؤں میں جنگی طیارے کافی دیر تک پرواز کرتے رہے اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شام کے دارالحکومت دمشق پر شدید بمباری کی تھی۔ صہیونی جنگی طیاروں نے یہ حملہ دمشق کے علاقے اشرفیہ سہنایا میں کیا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب اس علاقے میں شام کی عبوری حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں اور وہاں کے مسلح دروزی باشندوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔ اس علاقے میں شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ اس درمیان صہیونی حکومت کے فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے اپنی تازہ ترین فضائی کارروائیوں میں شام میں 12 مرتبہ بمباری کی ہے، جس کے دوران پورے شام میں دسیوں فوجی اور دیگر اہم تنصیبات تباہ کر دی گئیں۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ ان ہوائی حملوں میں شام کے بھاری فوجی ساز و سامان کو تباہ کیا گیا ہے، جبکہ متعدد فوجی تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شام پر اس وقت تک حملہ کرتی رہے گی جب تک شام کی فضاؤں میں اس کے جنگی طیاروں کی آزادانہ پرواز کی راہ میں حائل ہر طرح کی ممکنہ رکاوٹیں ختم نہیں ہو جاتی۔ دریں اثنا اسرائیلی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دمشق میں اس کا حملہ دروزیوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یہی صہیونی فوج مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں پر آئے دن حملے کر کے دروزیوں کو خاک و خون میں غلطاں کرتی رہتی ہے۔ شام کے انسانی حقوق کے مرکز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے سنیچر کو رواں سال کا اب تک کا شدید ترین ہوائی حملہ کیا ہے، جس کے دوران 20 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ شام کے انسانی حقوق کے مرکز کے مطابق ان حملوں میں دمشق کے مضافات میں واقع حرستہ کوہ قاسیون اور برزہ میں اہم فوجی مراکز اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ درعا، لازقیہ اور حما جیسے صوبوں میں بھی شامی فوج کے مراکز اور اڈوں کو صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ غاصب صہیونی جنگی طیاروں نے قنیطرہ اور حما میں شام کی عبوری حکومت کے فوجی مراکز اور ٹریننگ سینٹر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ شام کے الگ الگ حصوں پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیتوں اور فوجی مراکز کی تباہی و بربادی کے باوجود شام کی عبوری حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹھوس رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی علاقے کی ان عرب حکومتوں کی جانب سے کوئی واضح رد عمل دیکھنے کو ملا ہے جو شام کی موجودہ عبوری حکومت کی حمایت کر رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شام کے اقتدار پر قابض الجولانی امریکی صہیونی ایجنڈے کی تکمیل کے مہرے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق پر جولانی حکومت کے تسلط کے فوراً بعد صہیونی حکومت نے شام کی حساس دفاعی تنصیبات پر حملوں کا آغاز کرنے کے ساتھ شام کی زمینوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور اس پوری صورتحال میں شام کی عبوری حکومت کے سربراہ الجولانی نے ایک بے بس مہرے کی طرح خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔
موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ایران کے ممتاز تجزیہ نگار اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر مہدی شیرازیان صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب سے جولانی کی عبوری حکومت شام میں آئی، اسی وقت سے غاصب اسرائیل کے حملے جاری ہیں شام کے مختلف علاقوں پر، لیکن پچھلے چند دنوں کے دوران دیکھا گیا ہے کہ ان حملوں میں کافی شدت آ گئی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات اور عوامل ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، غاصب صہیونی حکومت کا جو ایک سازشی منصوبہ ہے وہ پہلے سے طے ہے، اور یہ سب جانتے ہیں اس بارے میں، اور اسی اپنے سازشی منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ لگاتار کوششیں کر رہا ہے، اور اس طرح کی وہ کاروائیاں کر رہا ہے جو پوری طرح سے دہشت گردی کاروائی، اور اس کے مقابلے میں جو استقامتی گروہ ہیں وہ لگاتار اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صہیونی حکومت جو اسرائیل، ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جہاں بھی جس اسلامی ممالک میں اتحاد نہیں ہے، اور جہاں اتحاد ہو وہاں پر ان کو آپس میں لڑواؤ، اور جہاں اتحاد پایا جاتا ہے وہاں پر تفرقہ انگیزی کیا جائے، تاکہ وہ اپنے سازشی منصوبوں کو حاصل کے جو ہدف ہے وہ پوری طرح سے اس تک پہنچ سکیں۔ جسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ لبنان اور شام میں جس طرح سے وہ آپس میں تفرقہ اندازی کی کوششیں کر رہے ہیں، اور لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح جب ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے تو وہ اپنے مقصد تک، جو ان کا مقصد ہے، اس تک پہنچنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی، اور یہ نہ صرف یہ یعنی غاصب صہیونی حکومت کی فکر ہے بلکہ پوری دنیا میں جو موجود ہیں اس طرح کے لوگ، ان کی یہ فکر ہے، وہ یہی چاہتے ہی ہیں، اور اس ان کا ماننا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جتنی جلدی جو ہے وہ اسلامی ممالک کو درمیان تفرقہ اندازی کریں گے اور آپس میں لوگوں کو بانٹیں گے، اور جتنی جلدی جو ہے وہ مسلمانوں اور اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کو توڑیں گے، اتنی آسانی سے وہ اپنے ہدف تک پہنچ سکیں گے، اور یہ لگاتار وہ کوشش کرتے جا رہے ہیں، اور ان کی شروعات جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ فلسطین سے کی گئی ہے، اب ان کا اگلا ہدف جو ہے وہ لبنان اور شام ہے، اور اس طرح کی وہ کاروائیاں کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو اہم مسئلہ ہے جو وہ یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک کے جو اہم سیاست مدار ہیں، جو ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ایک ایسا یعنی اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔
لیکن ڈاکٹر فیاض شیرازیان صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو صورتحال بنی ہے، اور غاصب صہیونی حکومت یہ بہانہ بنا رہی ہے کہ وہ شام کے جو دروزی فرقے ہیں یا دروزی قبائل، جو بھی آپ عنوان دے لیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، تو یہ حق کس نے غاصب صہیونی حکومت کو دیا ہے کہ شام کے شہری دروزی ہیں، ان کی حفاظت، ان کی سیکورٹی تو جو شام کی عبوری حکومت، ان کی ذمہ داری ہے، صہیونی حکومت کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے دمشق یا دیگر علاقوں پر وہ حملہ کرے؟
دیکھیے بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح کے اس میں اصل جو مقصد ہے, اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ملک جو ہے پوری طرح سے بکھر جاتا ہے, جب وہاں کی مرکزی حکومت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے, تو وہاں اور تو اس طرح کے حالات جو ہے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ایک موقع فراہم ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ دو بلیوں کی لڑائی میں ایک بندر جو ہے وہ فائدہ اٹھا لے جاتا ہے. تو یہ وہی ہے, یہ جو وہ دہشت گردوں کے نام پہ جس طرح کی ڈھونگ رچ رہے ہیں یہ انہی کے تیار کیے گئے لوگ ہیں. دیکھیے جس طرح سے بشار اسد وہاں حکومت کرے تو جس طرح سے وہ مضبوط بنا رہے تھے شام کو, لیکن وہ ان کو ان کی مضبوط شام ایک مضبوط ملک کے طور پہ نہیں دیکھنا تھا, انہیں شام کو کمزور کرنا تھا, شام میں جو ہے تفرقہ انگیزی پیدا کرنا تھا تاکہ وہ جو ایک صہیونیوں کا جو ایک نقشہ جو تیار کیا ہوا ہے, جو انہوں نے بہت برسوں پہلے یعنی برسہ برس پہلے جو نقشہ تیار کیا اس کو وہ اتار سکیں, اس کو لاگو کر سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب دمشق میں ایک مضبوط حکومت تھی تب تک جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ اس طرح کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا, اتنی طرح کی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں کر پا رہا تھا. لیکن ایسا نہیں کہ حملے نہیں کرتا تھا, حملے کرتا تھا, لیکن وہ اس طرح کھل کر جس طرح سے آج کل وہ حملہ کر رہا ہے یعنی شام کی سرزمین پر, اور جس طرح شام کی خود مختاری کے خلاف کھلی جارحیت کر رہا ہے, وہ اس طرح ہمت نہیں کر پاتا تھا. لیکن جس طرح وہاں پر بشار اسد کی حکومت ختم ہوئی اور جس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ یعنی یہ جولانی وہاں پر قابض ہوئے اور پوری طرح سے, اب اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر علمی جو مرکز ہے, جو تحقیقاتی مراکز ہیں, جو دفاعی مراکز ہیں, یعنی کل ملا کر اگر میں یہ کہوں کہ شام کی عرضی سالمیہ تو اقتدار اعلیٰ کو پوری طرح سے اسرائیل ختم کرنا چاہتا ہے اور پوری طرح سے شام کو کمزور کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے منصوبے کو, سازشی منصوبوں کو جو اس نے سالہ یعنی برس پہلے جو اس نے تیار کی تھی اس کو بہت ہی آسانی سے انجام دے سکے.
بہت شکریہ. چلتے ہیں اس وقت بیلجیم جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر جناب محمد فیصل خان صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب.
یہ فیصل صاحب, آپ شام کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے یقینی طور پر. آپ دیکھیں کہ پچھلے چند روز کے دوران یوں تو بشار اسد کی حکومت کے گرنے کے بعد سے ہی حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے, لیکن پچھلے چند دنوں میں شدت آ گئی, کافی شدت آ گئی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو وہاں کی عبوری حکومت ہے جس کے سربراہ الجولانی ہے, نہ تو ان کی طرف سے کوئی ٹھوس رد عمل آ رہا ہے بیان کی حد تک ہی صحیح, نہ اس کے حامی جو بعض عرب ممالک ہیں, نہ وہ مغربی ممالک جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جولانی حکومت کے ساتھ تعلقات کو برقرار کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی, ان کی طرف سے کوئی بیان آ رہا ہے, کوئی مذمتی جو ہے وہ پریس ریلیز جاری ہو رہی ہے؟ بالآخر شام ایک ملک ہے, اس کی اپنی عرضی سالمیت ہے, اس کا اپنا اقتدار اعلیٰ ہے, اقوام متحدہ کا ممبر ملک ہے, اس طرح سے کھلے عام جارحیت ہو رہی ہے, کوئی بھی بیان نہیں دے رہا, نہ خود شام میں جو موجودہ حکومت اس کی طرف سے اور نہ اس کے حامی ملکوں کی طرف سے, یہ صورتحال کیسی ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو صورتحال آپ نے بتائی ہے بلا شبہ انتہائی تشویشناک بھی ہے, اور ویسے تو 2011 سے آپ نے دیکھا جو عرب اسپرنگ کی معاملات اس وقت سے ہی شام کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک بحران کا شامل کر لیا گیا ہے, اسے اس کو اس کے سیاسی معاملات کو خراب کیا جا رہا تھا. لیکن جب سے بشار الاسد کی حکومت گئی ہے اور احمد الشرع کی تحریر جو آئی ہے جماعت اور اس کا جو اقتدار وہاں سے جب سے اقتدار اس نے سنبھالا ہے, اس وقت سے اسرائیلی جارحیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور گزشتہ دنوں سے اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے. اس کی اصل میں وجہ جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کا ایک پلان ہے مجوزہ گریٹر اسرائیل جو اس کا ایک منصوبہ ہے اور جو ان کا ایک ابراہم اکارڈ ہے, اس ابراہم اکارڈ میں وہ جیسا کہ آپ اپنے سوال میں تھا کہ بہت سارے مسلم ممالک یا خاص طور پہ جو مشرق وسطی کی جو عرب ریاستیں ہیں جو خاموش ہیں, اس کی وجوہات یہ ہے کہ کچھ عرب ریاستوں نے کہیں پس پردہ سفارتی سطح پر ابراہم اکارڈ کے اوپر جو ہے انہوں نے منظوری اس کی دے دی ہے. تو اس ابراہم اکارڈ کے تحت کیونکہ اسرائیل کا جو ایک گھناؤنا منصوبہ ہے, اسرائیل کا توسیع کا جو منصوبہ ہے, اس حوالے سے اسرائیل کو جو ہے چھوٹ دی گئی ہے. اور جہاں تک جولانی کی بات ہے تو جولانی اس لیے بے بس ہیں کہ وہ بنیادی طور پر وہ امریکی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں. گو کے باتیں تو وہ کرتے ہیں کہ دین کی بات ہے, اسلام کی بات ہے اور شام کے ایک آزاد ریاست کی وہ بات کرتے ہیں, لیکن پس پردہ وہ جا کر امریکی جو ہے وزارت خارجہ جو ہیں, جو امریکی تھنک ٹینکس ہیں, ان کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. گزشتہ دو دن بھی قبل بھی ان کی دو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو اس تمام صورتحال کے اندر دیکھا جائے تو یہ تو میں اسے انتہائی افسوسناک سمجھتا ہوں, اور مسلم دنیا خاص طور پہ عربوں کے حوالے سے مجھے زیادہ بہت زیادہ افسوس ہے.
اچھا تو ٹھیک ہے, عربوں کا تو معاملہ اپنی جگہ, میں اس پہ بعد میں آؤں گا. آپ کے ہاں یورپی یونین, برطانیہ, دیگر جو ممالک ہیں, جرمنی, فرانس, سب کے وزراء خارجہ اعلی عہدیدار لائن سے لگے ہوئے تھے الجولانی سے ملاقات کے لیے, ان کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آ رہا. کس لیے وہ آئے تھے جولانی کی حکومت سے تعلقات برقرار کرنے کے لیے؟
جی بالکل ایسا ہی ہے, انتہائی شرمناک صورتحال ہے یورپین یونین کا. تو اس حوالے سے ایک جو ہے خاص طور پر بڑا واضح ایک اشارہ بھی ان کی طرف سے آ چکا ہے, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ جولانی جو ہے کسی حد تک بہتر ہے بشار الاسد کی حکومت کے بعد. بشار الاسد کی حکومت
پر اس بہتر آدمی کی حمایت کرنی چاہیے نا انہیں.
بالکل کرنی تو چاہیے لیکن وہ کر نہیں رہے. اصل میں سامنے تو باتیں کچھ اور ہوتی ہیں لیکن پسے پردہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو اب بنیادی طور پر جو اسرائیل کا, جیسے میں نے کہا تو اسرائیل کا جو پلان ہے اس حوالے سے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور یہاں پر اس حوالے سے گزشتہ دنوں یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ کل جو کچھ یہاں پر ہوا ہے معاملہ اسرائیل مصر کے اندر, اور یہ شام کے اندر جو حملہ کیا ہے, جو صہیونی جو طیارے آئے ہیں جس کو باقاعدہ ترکی کے طیاروں نے ان کو انٹرسپٹ کر کے ان کو جو وارن کیا ہے, اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جو وہاں پہ نمائندے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک افسوس کا اظہار کیا ہے. لیکن یورپی یونین کی طرف سے مکمل خاموشی ہے, کیونکہ یورپی یونین بھی کہیں نہ کہیں جو ہے توسیع اسرائیل کے منصوبے کے اندر حامی ہے. اور آپ کو پتا ہی ہے کہ اس وقت یورپی یونین کو جو سب سے زیادہ جو لیڈ کر رہا ہے امریکہ کے بعد نیٹو سے تھوڑا سا امریکہ نے ہاتھ اٹھایا ہے تو برطانیہ کر رہا ہے, اور برطانیہ کی آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے کیا سوچ ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے تو یہ سوچنا کہ شاید یہ کچھ اس حوالے سے اپنا کوئی ذمہ داری کا کردار ادا کرے, میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہوگا.
فیصل خان صاحب, بات یہ ہو رہی ہے کہ دروزی کی حمایت کے بہانے اسرائیل نے حملہ کیا ہے دمشق اور دمشق میں صدارتی محل کے آس پاس کے علاقوں پر. اسرائیل کو حق کس نے دیا ہے کہ وہ کسی ملک کے کسی خاص فرقے, مذہب, مکتب کے لوگوں کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پہنچے اور ان کی جو ہے وہ حفاظت کے بہانے حملہ کرے, جبکہ خود جو شام کے دروزیوں کے مذہبی رہنما ہیں حکمت الحجری, یا اسی طریقے سے معروف نام ہے لبنان میں دروزیوں کے جو لیڈر ہیں ولید جنبلات, ان سب نے واضح طور پر شام کے دروزیوں کو ہدایات دیے اور انتباہ دیا کہ دیکھو اسرائیل کے جھانسے میں, اس کی سازش میں نہ آنا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دروزیوں کی حفاظت کا بہانہ صرف ایک بہانہ ہے اور اس کے پیچھے اس کا کچھ اور مقصد ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. شام میں بالکل غیر ملکی مداخلت کے بھی ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو اسرائیل کی مداخلت ہے وہ تو بہت بالکل واضح ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ وزیر اعظم نتن یاہو نے ڈے بیفور یسٹرڈے کہا تھا کہ وہ شام کی افواج کو جنوب میں نہیں دیکھنا چاہتے. انہوں نے باقاعدہ یہ جولانی کو یہ پیغام دیا تھا, اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ اگر جائیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وہاں موجودگی سے دروزیوں کو خطرہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ دروزی قبائل جو ہیں وہ تو شام کے مقامی ہیں, اور اسرائیل کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ وہاں کے مقامی لوگوں کے اندر گروہ بندی پیدا کر کے ایک کو یہ بتائے کہ آپ کو اس گروہ سے خطرہ ہے اور دوسرے کو آپ سے زیادہ امن سے رہنا ہے. بلا شبہ یہ بالکل غلط بات ہے, اور براہ راست جسے کہتے ہیں کہ خود مختار ریاست کے جو قوانین ہیں اس کے بھی خلاف ورزی ہے اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو معاملہ جو اسرائیل کا ہے, جو کچھ وہ کر رہا ہے, اب دیکھیں نا غزہ میں وہ کیا کرتا آیا ہے, ساری دنیا خاموش تماشائی دیکھتی رہی ہے, اقوام متحدہ بھی خاموش تماشا رہی ہے. اب گو کے وہاں پہ جو اقوام متحدہ کے نمائندے, جیسے میں نے کہا, انہوں نے بات تو کی ہے, مذمت تو کی ہے, لیکن کیا صرف زبانی مذمتوں سے اس طرح کے معاملات رک جاتے ہیں؟ اسرائیل تو ایک موزور گھوڑا بنا ہوا ہے, اور اس وقت جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں, جو ابھی تک میری سمجھ جو آ رہی ہے, جو ساری صورتحال میں دیکھ رہا ہوں, یہاں یورپ میں جو میں خبریں دیکھ رہا ہوں, مجھے اس سے لگتا تو یہ ہے کہ جولانی درحقیقت یہ آپ نے جو سوال کیا تھا نا کہ وہ ایجنٹ نہیں ہے بلکہ وہ انہیں کے ہی آدمی ہے. ایک دوسرے طریقے سے دیکھا ہے تو اسرائیل کی ہی ایک وہاں ڈمی گورنمنٹ ہے, اور جو کوشش ان کی یہ ہو رہی ہے کہ پورے شام کو فرقہ وارانہ جنگ کی طرف لے جائیں, تاکہ جتنی سے زیادہ جتنے ہو سکے وہ شام کو کمزور کر دیں, اور جتنا شام کمزور ہوگا اس کے اثرات پھر وہ لبنان کے اوپر جائیں گے, اور اسی طرح دوسری پھر عرب ریاستوں کو جو ہے وہ اس طرح کمزور کریں گے. تو یہ تو دیکھنا بنیادی طور پر سارے مطلب صرف شام کی حکومت کا تو ہے, لیکن دوسرے عرب قبائل جس میں کا عرب ملکوں کا بھی ہے. تو یہ بلا شبہ اس میں آپ نے درست کہا کہ انتہائی تشویشناک صورتحال سے اس وقت جو ہے شام گزر رہا ہے. اور آج جو آپ دیکھیں نا تقریباً 80 کلومیٹر سے زیادہ وہ علاقہ حالانکہ وہاں پہ وہ قبضہ کر چکا ہے, اور اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتا دوں پوزیشن یہ کہ اسرائیل کی وہاں بھی مطلب جسے کہتے ہیں کہ صحیح وہ نہیں ہوئی ہے, گرپ اس کی نہیں ہے, مسلسل وہاں پہ مطلب مزاحمت جاری ہے. کہ جو گولانی جو بریگیڈ ہے وہاں پہ انہوں نے یہ بات وہاں پہ ان کا جو فوجی ترجمان ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں پہ جو ابھی جو زیکم کے ساحل کے اوپر جو کچھ حماس کے ساتھ جو کچھ وہاں ان کا جو ٹاکرا ہوا تھا اسرائیلی فوجی دستے کا, وہ انہوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور بھاگ گئے تھے چھوڑ کے, تو ان کو گرفتار کر کے وہ سزا بھی دے پائیں. تو یہ صورتحال تو ہے, لیکن بات یہ یہاں پہ کہ اگر مقامی طور پر اگر مسلم قوتیں اگر مسلم ممالک اگر اکٹھا ہوں تو یہاں سے اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے. لیکن جس طریقے سے اسرائیل کوششیں کر رہا ہے, جو اسرائیل کی جارحیت جاری ہے, اس طرح تو بہت مسئلہ جو ہے شام کی پوری سالمیت جو ہے خطرے میں پڑ
جائے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے واضح طور پر کہا ہے کہ مغربی ایشیا آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ عرب ممالک کی طرف بھی یہ رخ کرے گا, تو عرب ممالک کو اس طرح کے خطرات کا کب احساس ہوگا, یہ وہ سوال ہے جو ہم تھوڑی دیر بعد آپ سے پھر کریں گے. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کی خدمت میں اپنے مہمان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
شام پر غاصب اسرائیل کے حملوں کی اقوام متحدہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں نے مذمت کرتے ہوئے اسے شام کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس نے غاصب صہیونی حکومت کے مسلسل وحشیانہ حملوں کی مذمت کی ہے. انہوں نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ شام پر اسرائیل کے ہوائی حملے اس ملک کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی کھلی خلاف ورزی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے. گوترس نے کہا کہ مغربی ایشیا کا علاقہ آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی شام پر صہیونیوں کے فوجی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت شام کی دفاعی اقتصادی اور بنیادی تنصیبات کو تباہ اور دمشق کی خود مختاری کو ختم کر کے اپنے شرپسندانہ ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانا چاہتی ہے. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ غاصب صہیونی لبنان اور مقبوضہ فلسطین میں نسل کشی کر کے غاصبانہ قبضے پر مبنی اپنا ایجنڈا بھی آگے بڑھا رہی ہے. اسماعیل بقائی نے دمشق, لازقیہ, ادلب, حما, قنیطرہ اور درعا پر صہیونیوں کی وحشیانہ بمباریوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری بالخصوص علاقے کے ممالک سے اپیل کی کہ شام کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کریں. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ شام کی خود مختاری, اقتدار اعلیٰ, وقار اور عرضی سالمیت کی حفاظت پر زور دیا ہے, اور اس سلسلے میں اسلامی تعاون تنظیم اور سلامتی کونسل کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے. حزب اللہ لبنان نے بھی اپنے تازہ ترین بیان میں شام پر صہیونی حکومت کے حملوں کو ایک خود مختار ملک کے خلاف کھلی جارحیت قرار دیا ہے. حزب اللہ لبنان کے بیان میں آیا ہے کہ یہ حملے جھوٹے نعروں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں, لیکن ان کا اصل مقصد شام کے حصے بکھرے کر کے عوام کے درمیان فتنہ پیدا کرنا ہے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کو اس بات پر یقین ہے کہ شام کے باوقار عوام ان سازشوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹ جائیں گے. حزب اللہ نے عالمی برادری بالخصوص عرب ممالک سے صہیونیوں کے ناپاک عزائم کے سامنے مزاحمت کرنے کی اپیل کی. یاد رہے کہ صہیونی حکومت نے شام کی دروزی اقلیت کی حمایت کے بہانے دمشق, درعا, لازقیہ اور دیگر علاقوں میں بنیادی تنصیبات اور فوجی مراکز پر شدید بمباری کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے. جمعرات کو دمشق میں ایوان صدر کے قریب شدید بمباری کی. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی اس توسیع پسندانہ سازش اور منصوبے کے پیچھے امریکہ کا پورا پورا ہاتھ ہے, اور عرب ممالک جو الجولانی حکومت کو ہر طرح سے نوازنے میں لگے ہوئے ہیں, انہیں نہ تو الجولانی کی حکومت کا کوئی خیال ہے اور نہ ہی شام کے عوام اور ان کے اقتدار اعلیٰ کی کوئی فکر ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ شام کی عبوری حکومت سمیت علاقے کی بعض دیگر حکومتیں بھی صہیونی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کر رہی ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شام کے غیور عوام جو موجودہ حالات پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں, اپنے ملک کے حصے بکھرے ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے, اور صہیونی و امریکی منصوبوں کی مدد کرنے والے ملکی اور غیر ملکی عناصر اور ذمہ داروں سے حساب لیں گے.
پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور اپنے مہمانوں کو. چلتے ہیں ڈاکٹر شیرازیان صاحب کی خدمت میں. شیرازیان صاحب, دروزیوں کا مسئلہ تو ابھی چند روز سے اٹھا ہے, لیکن اسرائیل مسلسل, چاہے وہ بشار اسد کی حکومت کا زمانہ ہو یا بشار اسد کی حکومت گرنے کے فوراً بعد کا دور, مسلسل حملے کر رہا ہے. دروزیوں کی حمایت کا اگر بہانہ ہے تو لازقیہ, ادلب, قنیطرا, ہوما, دیر الزور, شام کے مختلف علاقوں پر وہ حملے کر رہا ہے, جبکہ معاملہ تو جو ہے وہ خرماتا جو علاقہ ہے دمشق کا, وہاں پہ جولانی کی ملیشیا اور دروزیوں کے درمیان کچھ مشکلات پیش آئی تھی. تو یہ بہانہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور ایسے میں جب جولانی حکومت یا عرب حکومتیں یا مغرب حکومتیں خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں, خود شام کے غیور عوام کس حد تک تحمل کر سکتے ہیں اس صورتحال کو؟
جو شام کے اندر موجودہ حکومت ہے وہ بالکل ویسی حکومت ہے جیسے ایران کے اندر پہلوی حکومت تھی. وہ پوری طرح سے میں مثال کے طور پر کٹ پتلی ہوتے ہیں ایسے لوگ جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کی کٹ پتلی ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے جو دوسری جنگ جہانی تھی اس میں آپ نے ایران کے اندر دیکھا ہے. جولانی جو ہے اسی طرح جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کے لیے اسی رول کو پلے کر رہا ہے جو یہاں پر جو ہے وہ یہاں کے بادشاہ نے, جو ہے تانا شاہ نے, وہ جو ہے وہ اس طرح کے رول کیا تھا. اور لگاتار جو ہے وہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے, خاص کر علویوں کا قتل عام ہو رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ایسے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے, قتل عام کر دیا جائے جو یعنی جو غاصب صہیونی حکومت یعنی اسرائیل کے خلاف جو ہے آواز بلند کرے. اور یقین مانیے کہ شام کے جو لوگ ہیں وہاں کے عوام جو ہیں وہ پوری طرح سے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ آئے دن لگاتار وہاں کے لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ جس طرح سے امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت نے یہ پورے گروہ کو تیار کیا, اور جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جولانی جب سے آیا وہ سارے کام انجام دے رہا ہے کہ جو غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کو پسند ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے حملے ہونے کے باوجود, یعنی خود مختاری کے خلاف کھلی جارحیت ہونے کے باوجود, شام کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے خلاف پوری طرح سے کھلی خلاف ورزی ہونے کے بعد کوئی بھی ریئیکشن نہیں دے رہا ہے. تو یہ جو خاموشی ہے بالکل اس کی رضامندی کی جو علامت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں میرے مراکز, فوجی مراکز کو, علمی مراکز کو, تحقیقاتی مراکز پر حملہ کریں, ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ پوری طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پوری طرح سے یہ بات ثابت ہے کہ جولانی جو ہے وہ ان کا ایجنٹ ہے. اور رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا بھی تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی جو شام کے جوان ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھیں گے اور اس غیر قانونی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز بلند کریں گے, اور جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لگاتار جو ہے وہاں پر لوگوں میں بیداری آ رہی ہے, لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے بھی ٹکڑوں میں آپ یہ دیکھیں کہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دروزیہ یا علویوں نے لگاتار وہ بھی جو ہے احتجاج کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ پوری طرح سے اور زیادہ جو ہے وسیع ہوگا, اور اسرائیل جو اپنا منصوبہ سازی منصوبہ ہے وہ پوری طرح سے وہ شکست پائے گا.
جی فیصل خان صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ بھی آپ نے اشارہ کیا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے بیان میں کہا کہ مغربی ایشیا کے علاقہ آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے, اور یہ وہ حقیقت ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 سال قبل فرمایا تھا کہ اگر غاصب صہیونی حکومت کو نہیں روکا گیا تو شام پر بھی قبضہ کرے گی, فلسطین کے بعد لبنان پر بھی, اور ایک ایک کر کے عرب ملکوں کے علاقوں پر قبضہ کرے گی. آج غاصب صہیونی حکومت, غاصب اسرائیل نے شام کے ایک بڑے علاقے پر زمینی اعتبار سے بھی قبضہ کر لیا ہے, اور 80 کلومیٹر کا جو فضائی علاقہ ہے اس کو بھی تقریباً جو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. آج 80 ہے, کل 180 ہو سکتا ہے اگر یہ صورتحال رہی, اس کے بعد 280 ہو سکتا ہے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہے تو 280 کے بعد 380, تو یہ عرب حکومتیں جنہوں نے جولانی کی فوری طور پر مدد بھی کی, ان کے ساتھ گلے بھی ملے, اپنے ہیں بلایا, ان کے ہاں گئے, تو کیا آنے جانے سے, ان کی مدد کرنے سے وہ صہیونی حکومت کی توسیع پسندی کو روک سکیں گے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بس شام تک ہی جو ہے صہیونی حکومت محدود رہے گی؟
بالکل ایسا نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے جو جو باتیں کہی تھیں, اگر آپ دیکھیں اور آج کے جو صورتحال اس وقت مشرق وسطی میں ہے, تو آپ کو بالکل اسی طرح ہی نظر آئے گا جیسے کہ کوئی پردہ سیمے پہ فلم چل رہی ہو. اور یہ بالکل حقیقت کی بات ہے کہ جو عرب ریاستیں اس وقت جو ان کا کردار ہے شام پہ حملے کے بعد, اور جو کچھ شام کے اوپر دروزیوں کے بہانے سے, اصل میں درحقیقت دیکھیے لانے کا جلانی کو جو مقصد تھا, بٹھانے کا مقصد تھا, وہ مقصد ہی یہی تھا کہ وہ شام پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. اور دروزیوں کی جو انہوں نے حمایت کی بات کی ہے, وہ حملے کا ایک جواز انہوں نے کیا تھا. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ عرب ممالک کا جو کردار ہے, وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں, ان کا یہ خیال ہے, ان کو پسے پردہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ شام کی تقسیم کے اوپر جو ان کا جو یہاں پہ جو ہمیں جو رپورٹس ہم نے دیکھی ہیں, جو ڈپلومیٹک جو مطلب کچھ ہوتی ہیں سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں, اس میں ہم نے کہیں یہ دیکھا تھا چند سال پہلے کہ بھائی اگر گریٹر اسرائیل کے اندر جو کچھ علاقہ تھوڑا سا کچھ شام کا ہے, جو ان کا شیطانی منصوبہ ہے کچھ ہم لیں گے, تو اس کے اندر جو مسلم ممالک یا جو مسلم ریاستیں اس میں اسرائیل کے ساتھ ہوں گی, یا اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لیں گی, یا اسرائیل کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گی اور پر امن طریقے سے اسرائیل کے ایگزسٹنس کو ایکسپٹ کریں گی, تو ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی بقا کے لیے اسرائیل جو ہے ان کی بقا کی ضمانت دے گا. یعنی کمال بات یہ ہے کہ ایک ایسے ملک سے بقا کی ضمانت لی جاتی ہے جو کہ سب سے زیادہ شیطانی ملک ہے, اور اس کی گواہی اور اس کی ضمانت جو ہے دوسری امریکہ دے گا. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے.
جناب فیصل خان صاحب آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. ڈاکٹر شیراز جین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے باس دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا
تهران نخوسم، ایرانی اسلام آباد.